دستی والی بات کرتے ہیں، لیکن جو آئینی نظام اسلام کے پاس ہے، اتنا امن، اتنا شفقت، اتنا رواداری والا، اتنا احترام والا، اتنا لحاظداری والا نظام کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. کیونکہ آئینی کے نظام کی میں نے اس لیے بات کی کہ ہم گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، شادیاں ہماری ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہیں، ہم کسی کی اولاد ہوتے ہیں، کسی کی اولاد سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. تو یہ آئینی زندگی ہے، انسان سب سے زیادہ اس کے قریب رہتا ہے. تو اس میں اس کی اس لیے میں نے مثال دی آپ کے سامنے. تو مختصر یہ کہ اسلام جس طرح وسیع ہوتا چلا گیا تو نظریاتی اعتقادی مسائل کو، عقیدے کے مسائل کو، توجہ چاہوں گا، عقیدے کے مسائل کو زمینی رقبے کے پھیلاؤ پر نہیں رکھا گیا، عقیدے کے مسائل کو پورا کا پورا اتار دیا گیا. اللہ ہے اور ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر نبوت ختم ہے. اب ایک مسلمان تھا جب بھی اس کو بتایا، لاکھ ہو گئے جب بھی بتایا. تو عقائد کے جو نظام تھے اس کو یکمشت اتارا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. لیکن جو فروعی اور سیاسی مسائل تھے اس کو زمینی رقبے کے اوپر چھوڑ دیا گیا، اس کی وسعت پر چھوڑ دیا گیا، کہ جیسی جیسی وسعت ہوتی چلی گئی ویسی لچک کے اعتبار سے مسائل اترتے چلے گئے. یہ دونوں میں فرق ہے. عقائد کو یکمشت اتارا گیا ہے. اب دیکھیں نا، ایک مسلمان تھا حضرت ابوبکر، ان کو بھی وہی بات بتائی گئی ہے جو آخر میں مسلمان ہونے والے صحابی ان کو بتائی گئی. تو اس میں ایک یا افراد کی جماعت مراد نہ تھی، عقیدہ ایک مس اتارا گیا ہے. کیونکہ ایک کو ایک عقیدہ بتایا جائے دوسرے کو نہیں بتایا جائے تو وہ مسلمان تو یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان تو پھر وہ مسلمان نہیں. تو عقیدے کا تو یک مس نزول ہوا ہے توحید و رسالت سے متعلق. اس کے بعد جیسا جیسا زمینی رقبہ پھیلتا چلا گیا، جنگ و جدال ہوئی، جہاد ہوا، دیگر اور ممالک کے علاقے مسلمانوں کی حکومت کے تسلط میں آتے چلے گئے، تو اب اس اعتبار سے مالی غنیمت کے احکام، باندیوں کے احکام، لونڈیوں کے احکام، اولاد کی تربیت کے احکام، اور یہ تمام سماجی احکام، اس کے ساتھ مذہبی فروعی احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، زکوٰۃ کے مصارف، روزہ رکھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کے طریقے، اس میں ذرا ڈھیل رکھی گئی، وسعت دی گئی ہے، تاکہ آہستہ آہستہ بالتدریج ان کو گویا کہ تیار کیا جائے. اور اب اس کی ترتیب ہو رہی ہے. تو جہاں پر جزیرہ عرب میں کوئی حکومت نہ تھی تو انسان کی سب سے بڑی چیز اس کی جان اور مال ہے، اور اسی کے لیے ساری وہ تگ و دو ہوتی ہے. تو جان کی حفاظت تو قصاص سے کر لی گئی، جان کی حفاظت تو قرآن میں جب قصاص کا حکم اتارا تو اس میں کر دی گئی، اور مال کی حفاظت جس میں ڈاکہ زنی چوری تھی، تو سن 8 ہجری کا سورج غروب ہو رہا ہے اور چوری کے احکام اتر رہے ہیں. کیونکہ اب اسلامی حکومت کے اندر وسعت آ گئی ہے، تو چوری سے متعلق احکام اور چور سے متعلق احکام جو ہے وہ جو اترے ہیں وہ سن 8 ہجری کے آخر کے اندر اترے ہیں. اور اس میں اللہ رب العزت نے وہ وسعت پیدا فرمائی کہ غریب ہو یا امیر ہو، شاہ ہو یا گدا ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، سب اس حکم کے گویا کے زیر تابع ہو گئے. اور اب بتا دیا گیا کہ مسلمان اس مذہب کا ماننے والا ہے، اسلام وہ دین ہے کہ وہ ان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے عقائد کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے دل کو بھی صحیح راہ بتاتا ہے، اور ان کے ظاہری اعضاء کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور جو جسم کی چاہنے والی چیز ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور جو روح کی چاہت ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. روح کی چاہت عقیدہ ہے، جسم کی چاہت مال ہے، اولاد ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک نظام ہے. تو اسلام نے جسم کی جو چاہت تھی اس کے تقاضوں کو بھی برقرار رکھا اور اس کی حفاظت کی، اور جو روح کے تقاضے تھے اس کی بھی مکمل گویا کہ دستیابی اور اس کی سربلندی کے لیے احکامات نادل فرمائے. تو چوری سے متعلق احکامات سن 8 ہجری کے اندر اترے ہیں، اور جب یہ اترا ہے تو ایسا انقلابی نظام اترا ہے کہ لوگ حیران ہو گئے. جس طرح کے قصاص تھا، جس طرح کے شراب سے متعلق تھا کہ کون کہہ سکتا تھا کہ عرب شراب چھوڑ دیں گے، اہل عرب شراب چھوڑ دیں گے، لیکن میرے آقا کی اتنی ناصحانہ اور مدبرانہ تبلیغ تھی، اور اس سے پہلے حقائق اور مقدمات ایسے تھے کہ جو پینے والے دلدادہ تھے کہ جب تک ایک گھونٹ منہ میں نہ رکھے تو جناب ان کی آنکھ نہ کھلے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سرے راہ مٹکوں کو توڑا ہے، اور اس کے بعد ایسا عہد کیا کہ دوبارہ شراب کو منہ پر نہیں لگایا ہے. آج پورا یورپ، آج تو یورپ میں شراب کی اجازت دے دی، ورنہ پرانے قوانین اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے بھی روک تھام کی بہت کوشش کی، بہت کوشش کی، بہت کوشش کی، لاکھوں کروڑوں ڈالر اس قانون کو کامیاب بنانے کے لیے پیش کیے، لیکن جب وہ فیل ہو گئے تو پھر انہیں بوڑھے ماں باپ کے لیے الگ مکانات بھی بنانے پڑے کہ جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر پھینک دیا جائے، اور اس کے بعد شراب نوشی کے لیے پرمٹ بھی جاری کرنے پڑے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ اتنا زور ہونے کے باوجود، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود انسانی روح پر تمہارا تسلط نہ ہو سکا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ سارے عرب نے شراب کو یکمشت چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسی حیا عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے اسلاف کے اس فرمان کی طرف چلیں کہ جن کی نظروں میں تقدس رسالت کا یہ عالم تھا، جن کی نگاہوں کے اندر، جن کے قلب و جگر کے اندر عظمت رسالت اور فرامین رسول کا یہ احترام تھا کہ پوری تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا کہ تاریخ کہاں کہہ رہی تھی، اور عرب کے نوجوانوں نے اپنی خواہشات اور جگر کے ٹکڑے اور خواہشات اٹھا کر قدم مصطفیٰ پر نچھاور کر دیا، پھر آپ نہیں بتا سکتے کہ اہل عرب کبھی اس طرف راغب ہوئے ہوں۔ اور آج دیکھیں وہی عرب کا کرشمہ ہے کہ عجم میں بھی شراب کی حرمت ہے، اور عجم کا مسلمان بھی آج باغیرت اور باحیا مسلمان اکثریت اکثر الاکثر اس بات کا قائل ہے کہ جناب وہ شراب کو حرام کہتا ہے، زبان سے نہیں لگاتا، اور جو اس فسق میں مبتلا ہے تو وہ اگر حرام کام کر بھی لیتا ہے تو اس کو حلال نہیں جانتا ہے، حلال نہیں جانتا ہے۔ تو یہ وہ حرمت رسالت کے تقاضے ہیں، گناہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں چوری کے نظام میں انقلاب کیسا ہے، جو میرے آقا نے نظام دیا کہ چور جو ہوگا نا، تو قرآن کی آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38، السارق والسارقۃ، چور السارق، چور والسارقۃ، چورنی، چوری کرنے والی خاتون، فقطعوا، کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، جو انہوں نے حرکت کی ہے اس حرکت کی صدا میں ان دونوں کے گویا کے ہاتھ کاٹ دو، نکالم، یہ بہت عبرتناک ہے، من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت عبرتناک سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ رب العزت غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ تو یہ احکام اتر گئے کہ چور اور چورنی، چور مرد اور چور عورت، اگر یہ چوری کر لیں تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے سزا ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، ہاتھ کیسے کٹیں گے؟ تو میرے آقا نے منبر پر فرمایا کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت ایدیہا، فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ جب یہ نظام اترا ہے اور اہل عرب نے جب یہ دیکھا ہے تو حضرت گرامی، پھر حال یہ تھا کہ جہاں پر اسلامی حکومت تھی وہاں تو کسی کی جرت ہی نہ ہوئی، بلکہ باہر والوں کو بھی شعور آیا کہ عرب کا پورا معاشرہ چوری چکاری ڈاکہ زنی سے پاک ہو گیا۔ لیکن آج ہمارے عجم کے اندر یہ مصیبت ہے کہ چور ڈکیت سٹے باز اور گویا کہ بھتہ خور، یہ آج ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے، لیکن اسلام یہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ لیکن جب فرعون اور نمرود بھی بھتہ خور تھا، وہ بھی خدا کے دربار میں کھڑا ہے، تو جو مسلمان کا مال ناحق مارے گا، ان کو قتل کرے گا، تو دنیا تو سب کو جانا ہے، لیکن جو قاتل ہے اور جس نے قتل کیا ہے تو اس کی چھٹی خدا کی بارگاہ میں نہیں ہوگی، بلکہ بڑے بڑے فرعونین اور نمرودوں کو کھینچ کے لایا جائے گا، اور ان کی ذریت اور ان کے طریقے پر جتنے چلنے والے ہیں سب کو اسفل سافلین کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہ چوری کے احکام اترے ہیں، اس کے ساتھ ہی سن 8 ہجری میں گویا کہ احکام جو نازل ہوئے ہیں وہ شراب کی حرمت کے ہیں، اب تک اتر رہے تھے، اور اب قطعی حکم جو اتر گیا شراب کا وہ 8 ہجری میں اترا۔ اور تیسری جو آخری بات اتری ہے اس کو ازرام کہا گیا ہے، کہ اہل عرب جو تھے وہ اپنی خداداد ذہنیت، جو اللہ نے عقل دی ہے کہ سامنے گڑا خدا ہوا ہے، اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ پاؤں رکھے گا تو گر جائے گا، تو وہ بالکل مفلوج ہو گئے تھے، ہر کام کے لیے اپنے پنڈت کے پیچھے جاتے تھے۔ ان کے پنڈتوں نے ازلام، جو قرآن نے اس کو حرام کیا ہے، وہ بنا رکھے تھے، اور وہ کیا تھے، انہوں نے لکڑی کے پانسے بنائے تھے، ایک طرف لکھا ہوتا تھا ہاں، ایک طرف لکھا ہوتا نہ۔ اب ان کو پتا یہ کاروبار کیسا ہے، مجھے اس کا الف نہیں آتا، با نہیں آتا ہے، اور یہ میں کروں، تو وہ چلے جاتے تھے جناب ان کے پاس، اور کہا میں کیا کروں تو پانچ سے زمین پھینکتے تھے، اگر ہاں آ جاتا تو کر لو اور نہ آ جاتا تو نہ کرو. تو یہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری تھی جو اللہ نے عقل دی تھی، اس نعمت کی ناشکری تھی. روح کی جو استعداد اور سلیم فطرتی ہے اس کی ناشکری تھی. تو رب کریم نے گویا کہ اس کو حرام فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عمل شیطان ہیں، فاجتنبوه، ان تمام چیزوں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے. فرمایا یہ شراب، یہ جوا، یہ بت اور یہ جوئے کے جو تیر ہیں، یہ سب ناپاک ہیں، یہ سب سب کے سب جو ہے شیطان کی کارستانیاں ہیں. وہ ہاں آتا تو ہاں کرتے، نہ آتا تو نہ کرتے. شراب جب پیتے تو جوا مست ہو جاتے، اس میں بیوی بھی جوا میں چلی گئی، مکان بھی چلا گیا، جائیداد بھی چلے گئی. پھر جب ہوش گویا کہ اب جب ہوش اترا ہے تو پھر ہوش آیا ہے کہ جناب جو ہے کہ اب یہ ہم نے کیا کر لیا، لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. تو معاشرے کے اندر فساد، جہاں چوری تھی وہاں جوا تھا، شراب تھا. آج اسٹاک کے اندر اسٹاک چڑھ رہا ہے، وہ 10 کے چکر میں 50 کے چکر میں جا رہا ہے، اس نے گھر بھی لگا دیا، سب لگا دیا. جب وہ سٹے بازوں نے کام اس کا مکمل کر دیا تو جناب پھر روتا پھر رہا ہے کہ حضرت صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے، حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ہم نے کہا سب سے بڑا وظیفہ یہ جو منہ کالا کیا ہے، خدا سے جا کے توبہ کر. سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے، جا کے خدا سے توبہ کر. اس حرام کام میں تو نے اپنے سب حلال مال کو ضائع کر دیا، اور توبت النصوحا کر کہ آئندہ اب پھر تو اسٹاک ایکسچینج کا منہ نہیں دیکھے گا، سٹے کا منہ نہیں دیکھے گا، اور وہاں جا کر گویا کہ اپنے مال کو برباد نہیں کرے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو معاشرے کا فساد تھا، یہ مال کی لالچ تھی، اور لالچ کے اندر سب کچھ گوا دینا تھا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا. اور ازلام جو تھا وہ عقل کی صلاحیت کو ختم کرتا تھا، یعنی کچھ کام تم اپنی قوت فکری سے بھی کرو، غور و فکر سے بھی کرو، خود زمین حقائق کو دیکھو، میدان میں اتر کر کوئی معاملات دیکھو. ہر چیز کو تم اگر گویا کہ اس پر چھوڑ دو گے تو اس کا کیا حال ہوگا. اس لیے شریعت مطہرہ نے عالم اسباب کے اندر ان تمام چیزوں کی دعوت رکھی. صرف شریعت مطہرہ کے اندر استخارے کی اجازت دی گئی ہے کہ غیب کی باتوں کو طلب کرنا ایک استخارے کی گویا کہ وہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا صحیح بخاری شریف کے اندر، جو استخارے کا مسنون طریقہ ہے کہ فرمایا کہ یہ دعا ہے، اس کو استخارہ خبر سے مشتق ہے، اپنے رب سے غیبی خبر حاصل کرنا ہے. اور وہ دعا پڑھ کے سو جائیں دو رکعت، رات کو جب کوئی چیز نظر آ جائے تو اچھی فال جاننے والے کو بتا دیں، اس کی فال آپ کو بتا دے گا. حسن و جمال والی کوئی بھی چیز نظر آ جائے، انسان کی طبیعت جس طرح راغب ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی چیز نظر آ جائے تو وہ استخارہ اس کے لیے درست ہے. لیکن اگر وحشت اور گھبراہٹ والی کوئی دن چیز نظر آ جائے تو اب اس کے لیے وہ چیز ضرورت نہیں ہے، اس کو وہ چھوڑ دے. تو یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے ایک بات اس جیسی تو نہیں ہے، لیکن اس میں اب ایسی کوئی بو بھی نہیں ہمیں ہمارے کاموں میں آنی چاہیے کہ جس میں وہ ایک عقل کا زوال ہو. کام ہم نے کرنا نہیں ہے، یہاں سے بس میں بیٹھ کر مارکیٹ نہیں جانا ہے، شاہ صاحب سے کہنا تو کوئی تعویذ دے دیں، کوئی وظیفہ دے دیں، میں یہاں پر بیٹھ کے پڑھتا ہوں. تو یہ عقل کا دیوالیہ ہے، یہ عقل کا دیوالیہ ہے، اور یہ چیز خدا کو پسند نہیں ہے. تو میدان میں جاؤ، خود صبح سے لے کر شام تک چکر لگاؤ، کسب کو تم ترتیب دو، پھر اس کے لیے وظائف بھی پڑھو، اس کے لیے تعویذات بھی لو. یا گھر بیٹھ کر تم کروڑ پتی بننے کے چکر میں جناب جو ہے تعویذ پلنگ کے نیچے دبا رہے ہو، کبھی الماری کے نیچے دبا رہے ہو، یا بیٹھ کر پورے اوراد و وظائف رٹے لگا رہے ہو، تو یہ کسبی دنیا ہے، عالم اسباب ہے. جب تک اسباب کو ترتیب نہیں دو گے تاثیر پیدا نہیں ہوگی. سورہ کوثر سے پیاس بجھتی ہے، یہ یقینی بات ہے. سورہ کوثر سے پیاس بجھ جاتی ہے، یہ یقینی بات ہے. لیکن کوئی پیاسا آدمی ہو، وہ ہزار دفعہ سورہ کوثر پیے اور مر جائے تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ عالم اسباب میں طریقہ کار یہ ہے کہ جب پیاس لگے تو پانی پی لینی چاہیے، جب کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا تو کسی پڑھے لکھے آدمی سے سمجھ لینا چاہیے. جب اس بات کو آپ نہیں سمجھتے، ہر چیزوں کو استخارے کی بھی نظر نہیں کیا جاتا ہے، ہر چیزوں کو تعویذات کی بھی نظر نہیں کیا جاتا ہے. عالم اسباب کو ترتیب تو دینا ہے، لیکن اسباب کے پیچھے اتنا نہ پڑ جانا ہے کہ تاثیر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے، خدا کی ذات ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے. اسی سبب کو ہم اپنے لیے گویا کہ سب کچھ سمجھ لیں. کچھ چیز توکل بھی ہوتی ہے، اور توکل کے اعتبار سے اسباب کو ترتیب دینا اور تاثیر دل میں رکھنا کہ اس میں فیضان خدا ہی کی جانب سے ہوگا. اور خدا نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے یہ دنیا تمہارے لیے کی ہے، فاسألوا فاسعوا، بس اس میں کوشش کرو اور ڈھونڈو اپنے رزق کے ذرائع، اور ہم نے اس میں رزق کے ذرائع تمہارے لیے رکھے ہیں. لیکن تعویذات لینا یہ جائز ہے، استخارہ یہ جائز ہے، اوراد و وظائف کرنا یہ جائز ہے، لیکن جائز طریقہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کو خلط ملط کر دیا جائے اور وہ کہ اپنی عقل کا دیوالیہ نکال دیا جائے، فیکٹریوں کو غلاموں کے ہاتھ کر دیا جائے، خود مولوی صاحب اور پیر صاحب کی خدمت میں بیٹھے، حضرت اب کیا ہوگا، حضرت اب کیا ہوگا؟ تو حضرت اگر واقعی میں عقل مند ہوں گے تو حضرت کہیں گے پہلے خود جا کے گلے پر بیٹھ، وہاں پر دیکھ کے وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کو دیکھ لے گا تو تقدیر تیری خود سدھر جائے گی۔ تو یہی چیز تھی کہ جس کی بنا پر یہ تمام چیزوں کو منع کیا گیا اور انسان کو اعتدال کی طرف لایا گیا۔ اور آخری واقعہ جو کم و بیش اس کے اندر ترتیب کے اعتبار سے ہے، سن 8 ہجری کے اندر، وہ سیدہ ماریا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم ناز میں ہے، سیدہ ماریا کے بطن اقدس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے سیدنا ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، حضور کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کی ولادت ہوئی، یعنی ایک سال پہلے۔ علماء نے فرمایا، یا علماء نے فرمایا کہ جناب یہ سن 8 ہجری جو چل رہی تھی، اس 8 ہجری کے سرے پر ان کی ولادت ہوئی ہے، اور اس سن 8 ہجری کے اختتام پر جیسے سال مکمل ہو رہا ہے تو ان کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ایک سال ہی عمر پائی انہوں نے، ایک سال کے لگ بھگ، اور گویا کہ ان کا وصال ہوا۔ اور ان کی فضیلت آپ اکثر کربلا کے واقعے میں سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوگر ہے یا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بائیں طرف جو ہے وہ امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے، اور دائیں طرف جھولی کے اندر آپ نے ابراہیم کو اپنے آغوش میں لیا ہوا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو سیدہ ام سلمہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جبریل ابھی میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے دے دو، اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے۔ تو فرمایا میں نے اپنے حسین پر اپنے بیٹے کو وار دیا ہے، سکان فرمایا میں نے حسین پر اپنے بیٹے کو وار دیا ہے، اور میں نے کہا جبریل اگر لے جانا چاہتے ہو تو حسین کو مت لے جاؤ، ابراہیم کو لے جاؤ۔ تو اس سال سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا گویا کہ وصال ہوا ہے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید گویا کہ صدمہ ہوا، اور اسی وقت سورج گرہن ہو گیا، سورج جو تھا وہ چھپ گیا۔ اہل عرب میں رواج تھا کہ سورج گرہن کسی کی موت پر ہوتا ہے، کسی بہت بڑے سبب پر ہوتا ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہی تھی، کمال ہی تھا، لیکن نہیں، یہ بات اسلامی نظریے کے خلاف تھی، عقیدت کے خلاف تھی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں، سورج کسی کے مرنے پر یا کسی کے فتنے پر گویا کہ یہ گرہن نہیں لگتا ہے۔ یہ تم میرے بیٹے کے بارے میں جو کہہ رہے ہو، بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، سرکار نے فرمایا نہیں، سورج اس وجہ سے گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ رب العزت کی آیات بینات میں سے ہے، یہ خدا کی حکمت ہے، جب چاہتا ہے ان پر امتحان کی کیفیت کو تاری فرما دیتا ہے۔ فرمایا اہل زمین کے لیے خدا کی قدرت کے مظاہر ہیں، اس کو کسی کی موت سے یا کسی کی پیدائش سے تشبیہ نہیں دی جاتی ہے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور نماز کسوف یعنی آپ نے دو رکعات سنت مؤکدہ جو ہے صلاۃ کسوف سورج گرہن کی نماز آپ نے پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے سورج گرہن کی ختم ہونے کے دعا کی، پھر سرکار سجدے میں چلے گئے، اور اتنے دیر آپ سجدے میں استغفار کرتے رہے جب تک سورج سے گویا کہ گرہن ختم نہیں ہوا، اور سورج سے گرہن جیسی ختم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا شکر ادا کیا۔ یعنی اس کو حضور نے علامت قیامت میں شمار کیا ہے، اور ہمیں اس کا کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، کتنے سورج گرہن آ کے چلے جاتے ہیں، چاند گرہن آ کے چلے جاتے ہیں، ہم اسی تماشا دنیا میں مذاق مستی میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ سارے قدرت کے وہ مناظر ہے کہ نہ جانے آپ کائنات کا رخ کس طرح بدل جائے، خدا کی کیا حکمت اس کے اندر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں چلے گئے، اور زار و قطار روتے رہے اور استغفار کرتے رہے، خدا کے خوف سے لرستے رہے، ڈرتے رہے، جب تک کہ سورج سے گرہن ختم نہیں ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں سیرت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اس میں خشیت الہی کا غلبہ ہونا چاہیے، تقاضا ہونا چاہیے۔ چلتے چلتے آخری بات اس حوالے سے میں پیش کروں کہ جہاں چوری کے مسائل پیش کیے گئے کہ چور سے متعلق احکام اترے ہیں، تو چوری کس کو کہتے ہیں اور چوری کی تعریف کیا ہے، اس میں چند جملے سماعت فرمائیے۔ علامہ کمال الدین ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اللہ نے فتح القدیر کے اندر چوری کی تعریف کی ہے، اس سے کئی مسائل حل ہوتے ہیں، اس لیے میں چوری کی تعریف کر رہا ہوں، اور اس سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہ عاقل ایک عاقل اور بالغ شخص کا، یعنی اگر پاگل ہوگا تو اس پر احکام نہیں ہوں گے، نابالغ ہوگا تو اس پر احکام نہیں۔ عاقل اور بالغ شخص کا کسی ایسی محفوظ جگہ سے کسی کے 10 درہم کم سے کم، کم سے کم وہ چیز جس کو وہ چرا رہا ہے وہ کسی محفوظ جگہ پر رکھی ہوئی ہے، اور وہ کم سے کم 10 درہم کی ہے، زیادہ کتنی بھی ہو، اتنی مالیت کی کوئی چیز ہو جو چھپ کر بغیر کسی شبہ تاویل کے اٹھا لے، اور جس جگہ کی حفاظت کا انتظام بھی کیا ہو، یعنی 10 درہم کم سے کم اور زیادہ جتنی بھی چیز ہو، ایسی کوئی چیز موجود ہو جو جلد خراب ہونے والی نہ ہو، جلد ضائع ہونے والی نہ ہو، جیسا مال وغیرہ ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتا جب تک اس کو آپ پھاڑو نہیں، تو 10 درہم کم سے کم، زیادہ جتنے بھی ہوں، اتنا مال کوئی عاقل اور بالغ چرائے، لیکن کیسا چرائے؟ ایسی محفوظ جگہ سے چرائے کہ جس کا وہ مال تھا اس نے محفوظ جگہ پر رکھا تھا اور اس کی حفاظت کے انتظام کیے ہوئے تھے۔ یہ ہر بات اپنی جگہ پر ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جو مال جس نے رکھا تھا، جس سے مال چرایا جا رہا ہے، اس بندے کا مال ایک محفوظ جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ اس لیے پاکٹ مار پر جو پاکٹ مارتا ہے اور پرس چراتا ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محفوظ جگہ پر نہیں ہے، اور اس کے لیے جناب جو ہے کہ وہ انتظام، اگر اس کو محفوظ جگہ کہتے ہیں تو اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے، حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے کفن چور جو ہے، جو کفن چوری کرتا ہے، اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ جناب وہ اگر محفوظ جگہ پر ہے تو اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو کم سے کم 10 درہم اور زیادہ جتنا بھی ہو، اس مال کو کوئی آدمی عاقل اور بالغ چرائے، اور جو وہ مال کسی ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہو جو جگہ محفوظ بھی ہو اور اس کی حفاظت کے انتظامات بھی ہوں۔ تو ایسا مال چرائے گا تو اس پر حد لگے گی۔ حد سے مراد یہ ہے کہ جناب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ایک تو وہ حد ہے، حد اس کو کہتے ہیں اللہ کی جانب سے وہ قانون جو اللہ نے سزا کا بیان کر دیا۔ ایک ہے تعزیر، تعزیر اس قانون کو کہتے ہیں، سمجھانے کی لرز کر رہا ہوں، تعزیر اس قانون کو کہتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی ایسا غلط کام ہو جانا جس پر قرآن والی سزا تو لازم نہیں آتی، لیکن اگر اس کو سزا نہ دے تو معاشرے میں فساد ہو جائے گا، تو جج قاضی اپنی طرف سے اس پر حد تو نہیں لگائے گا، ہاتھ تو نہیں کاٹے گا، لیکن اگر اس کو شہر سے نکال دے، اس کو کوڑے مارے، اس کی گواہی کو مردود کر دے، لوگوں کا ایسے بات مت کرنا، تو اس تعزیر اس پر جو بھی سزا لگائے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹے گا، اس لیے کہ ہاتھ کاٹنا یہ حد ہے۔ اور اگر حد پر وہ صادق نہیں آ رہا، پاکٹ مار پکڑا گیا، تو یہ نہیں کہ اس کو ہار پہنا کر رخصت کر دیا جائے گا۔ قاضی وقت اور جج جو ہے وہ اس کو جیل میں ڈالنا چاہے تو تعزیرن ڈال سکتا ہے، صرف ہاتھ نہیں کاٹے گا۔ اس کو اگر کوڑا لگائے تو کوڑے لگا سکتا ہے، اس کو ملک بدر کرے، شہر بدر کرے، بھاگ جائے یہاں سے، اب نظر نہیں آنا ورنہ جیل میں ڈال دیں گے، تو وہ بھی کر سکتا ہے تعزیرن، معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ ہر سزا دے سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی سزا نہیں دے گا جو حد کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ تو حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، اس کے نیچے اصلاح کے لیے جو بھی سزا دے گا وہ تعزیرن وقت کے قاضی کو اور جج کو یہ اختیار ہوگا کہ جناب وہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا رہے۔ تو آپ نے یہ چیز سن لی کہ چوری جس چیز کی جائے گی وہ 10 درہم سے کم 10 درہم، زیادہ جتنی بھی ہو، کسی محفوظ جگہ پر رکھی ہوئی ہو اور اس کی حفاظت کا انتظام ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں میلاد میں یہ کنڈا لگاتے ہیں نا تو یہ چوری ہے، میں کہتا ہوں یہ کم علمی ہے، کہتے ہیں یہ کنڈا لگاتے ہیں یہ چوری ہے، میں نے کہا یہ آپ کی کم علمی، اپنا علم تھوڑا وسیع کریں۔ یہ جو اتنے چراغے پہلے ہوتے رہے کہ یہ بزرگ ہمارے چوری کرتے تھے، یہ تو وہابیوں کی زبان ہے، اس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام نہیں، اور یہ ساری چیزیں واضح ہیں، اور یہ جو سامنے سے بجلی لی جا رہی ہے اس پر چوری کے ساتھ، چوری جس کو کہتے ہیں نا، جس میں حد سرتا ہے، وہ تعریف تو اس پر صادق نہیں آتی کہ وہ ایسی کوئی شے نہیں کہ جس کی حفاظت کے انتظام رکھے گئے ہوں اور جس کو ایسا محفوظ کیا گیا ہو کہ جس پہ کوئی تصرف نہ کر سکے، ایسی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چوری نہیں کہتے، آپ جذبات میں شاید کہہ گئے اس کو چوری نہیں کہتے، آپ یہ کہیں اس میں حکومت کی نااہلی ہے۔ کیا ہے یہ ملک؟ کس کے نام پر بنا ہے؟ قائد اعظم کے نام پر بنا ہے، سرکار کے نام پر بنا ہے؟ سرکار کے نام پر بنا ہے۔ آج قائد اعظم کے نام پر جو اتنی بجلیاں چلتی ہے، یہ گورنمنٹ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس معاملے میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کے نام پر ملک بنا ہے، اب یہ قائد اعظم کی قبر پر اندھیرا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہتا نہیں ہے یہ خلاف ادب ہے، قائد کا احترام نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے کلچر اور ثقافت میں رات کے وقت قائد کی قبر کو روشن کرنا یہ اکرام اور زینت ہے کہ ساری دنیا اندھیری پڑی ہے اور یہ روشن ہے، اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ تو ہم نے کہا چراغ قائد اعظم کے نام پر تو نہیں پاکستان بنا تھا، پاکستان تو حضور کے نام پر بنا تھا، تو بدرجا اولا ان کے نام پر چراغ جائز۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں چوری نہیں ہے، یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ جب سول اسپتال کے عام چپڑاسی اور بھنگی تک کا بجٹ بنتا ہے تو جن کے نام پر ملک بنا ہے، آپ یہ بتاؤ کہ کیسی نے ان کے نام پر 12 ربیع الاول میں یا ہمارے حکومت کے یہ لادین حکمرانوں نے کوئی بجٹ کیوں نہیں پاس کیا اور کوئی ایسی شک کیوں پاس نہیں کی کہ جس میں 12 ربیع الاول کے دن مسلمان چراغا کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر سکے؟ تو یہ تو حکومت کی نااہلی ہے، اس کو چوری کہنا لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کرنا ہے، یہ تو چوری ہے ہی نہیں، یہ چوری نہیں ہے. اگر یہ چوری ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ جو 40 سال پہلے سے چراغا ہو رہا تھا پاکستان کے اندر، یہ ہمارے سارے بزرگ مدرسہ والے سب چور تھے؟ اور میں پھر کہتا ہوں کہ جو میلاد کو چوری کہتا ہے چراغے کو، وہ اس لب و لہجے کو درست کرے. اور میں ایک بات یہاں پر پھر عرض کروں، میرا کوئی نشانہ نہیں ہے، میں عظمت رسالت کی بات کر رہا ہوں. بات غلط ہے یہ، اور جو غلط ہے اس کی تردید کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے معاشرے میں ہو یا باہر کسی معاشرے کے اندر ہو. میں یہاں پر ایک بات اور عرض کروں، چلیں آپ ابھی جو چراغا کر رہے ہیں اس کا آپ بل دے رہے ہیں؟ کہا جی بل دے رہے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے بل دے رہے ہیں. ہم نے کہا بجلی کتنے کی استعمال کی؟ 5 لاکھ روپے کی. بل کتنا دیا؟ 2 لاکھ روپے. تو ہم نے کہا یہ 3 لاکھ روپے حکومت کے باپ کا نظام تھا جو ختم کر دیا. یہ تو لوگوں کا مال تھا، جب 5 لاکھ کا چراغا کیا تو 5 لاکھ ملتے، یہ لمسم بل کیا ہوتا ہے؟ ایک میٹر پھر باقاعدہ لگے اگر واقعی میں حقوق کے پاسدار ہیں. میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے، یہ وہابیوں نے اتنی مسجدیں بنائی ہیں پارکوں کو قبضہ کر کے، عیدگاہوں کو قبضہ کر کے، تو یہ زمین ان کی تھی یا حکومت کی تھی؟ تو اگر بجلی لے کر میلاد میں چراغا کرنا ہے، یہ گناہ ہے، تو ان قبضہ کے پارکوں پر نماز پڑھنا، اس پر نماز کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ یہ بھی تو تمہاری ملکیت نہیں ہے. پھر یہ آگے سے کیا جواب دیتے؟ حکومت نے مسجد کا پلاٹ نہیں رکھا تھا اس لیے ہم نے یہ لے لیا. تو ہم نے کہا حکومت نے بجٹ نہیں رکھا تھا اس لیے پورا سال سرکار کے نام پر چراغا ہوتا رہے گا. یہ چوری نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر پھر اس میں تو کوئی کنڈا لے کر اپنا ایسی چلا لے، کنڈا لے کر اپنی بجلی چلا لے، تو اس کو تو ہم چوری اس اعتبار سے کہیں گے جو تازیرن ہے، وہ غلط ہے. لیکن اگر نام رسالت کے لیے چراغا کیا جا رہا ہو 12 ربیع الاول کے لیے، تو اس کو چوری کرنا، میرا دل تو بڑا کانپ جاتا ہے اس بات سے کہ جناب اس کو، اس پر ہم مناظرے کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں بد مذہبوں سے، ہمارے لوگ ہی اگر اس کو چوری کہہ دیں گے تو حضرات گرامی اس میں رہ کیا جاتا ہے؟ تو یہ صرف ایک جذباتی فیصلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی ایسا چوری کے حکام اس پر نہیں نازل ہوتے. اس لیے کہ چوری کے احکام جب نافذ ہوں گے، جب ہماری آئین نے اگر پاکستان کے قانون میں یہ بات ہو کہ 12 ربیع الاول کو لائٹ نہیں لے سکتے آپ، 12 ربیع الاول کو لائٹ آپ نہیں لے سکتے، تو پھر اس کا مکمل، پھر یہ نہیں کہ ہم اس کو مان لیں گے، پھر اس پر ہم احتجاج کریں گے. اس لیے کہ ملک بنائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مشرف آ جائے تو یہ کوئی کسی کیا کسی فرعون کا بیٹا ہے کہ جس کے آنے کے لیے سارے سڑکیں بند کر دی جاتی ہے، ہر جگہ چراغا ہو جاتا ہے، ہر جگہ روشنی ہو جاتی ہے، پولیسوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہے. تو جناب اگر اس پر پھر احتجاج کیا جائے گا کہ ایک گندے قطرے کی آمد کے لیے اتنا اہتمام ہے، اور جس نے ساری انسانیت کو شر بخشا ہے اس پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لیے، چلے آپ 12 نہیں کہتے تو ہمارے ساتھ مل کر بات کریں کہ کتنے دن آپ ہمیں بجلی جلانے دیں گے، اس دن دیں گے، 3 دن دیں گے، 12 دن دیں گے، کس دن دیں گے؟ تو اس پر مذاکرات ہوں گے، اس کو چوری نہیں کہیں گے، اس کو چوری نہیں کہیں گے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے تاکہ ہم ایسی بولی بولیں جو ہمارے بزرگ بھی اس سے بچ سکیں، اور ہمارا سارا نظام جو ہے اس سے بچ سکے. اس کو صرف چوری کہہ دینا یہ سخت دل آزاری ہے، سخت دل آزاری ہے، سخت دل آزاری ہے. حضور کا میلاد ہوتا رہے گا، اور لائٹ، میں یہ کہتا ہوں لائٹ لینا بالکل جائز ہے. جائز کس اعتبار سے ہے کہ اس کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوا، اس کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوا، اور یہ چوری نہیں ہے، چوری یہ نہیں ہے، اس میں حکومت کی نااہلی ہے. چوری کا حکم جب ہوتا ہے جب ایک قانون بن جائے، اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے. اس پر کوئی قانون بنا نہیں ہے، لہذا چراغا کیا جا سکتا ہے اور چراغا ہونا چاہیے، اور ہمیں ادھر ادھر اپنے کان نہیں لگانا چاہیے. حضور کا میلاد آ جائے بس جلاؤ. اس لیے کہ وہابی کہے گا یہ تو غیر یہ تو چوری کی بجلی تھی، تو اگر آپ نے میٹر کی بجلی لگا کر لی تو کیا اس نے بھی کرنا شروع کر دیا؟ وہ تو آپ کو الجھا رہا ہے. اس سے کہا کہ چل تو اپنے گھر کے کنڈے میں اپنے میٹر سے ایک تار لے کر بلب لگا لے روشنی کے لیے، کیونکہ کل تو سنا تھا تیرے بیٹے کی خطرہ تھی تو تھی نے ساری گلی سجائی تھی، آج حضور کی آمد ہے تو جناب اس کے لیے تو کچھ نہیں کرنا. کل سنا جناب تیرے گھر میں شادی تھی تو جناب تھی نے سارا علاقہ سجا دیا تھا، آج حضور کی آمد کا دن ہے تو کچھ نہیں کر رہا. تو وہ تو صرف وہ تو کمبخت ہے، وہ تو آپ کو الجھا رہا ہے. اسے حضور سے کیا عقیدت ہے؟ اس سے تو حضور سے بغض ہے، وہ تو آپ کو الجھا رہا ہے. تو ہم الجھے ہوئے لوگوں کا کیوں منہ دیکھیں اور ان کی طرف کیوں دیکھیں؟ ہم اپنا کام درست طریقے سے کیوں نہ کریں؟ جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے ہمیشہ ہوگا. ہاں حکومت کے پیٹ میں درد ہوگا تو وہ آ کر کنڈا اتارے گی، تو اس وقت ہم دیکھ لیں گے کہ جناب وہ کیا قانون لے کر آتی ہے اور کیا ہمارے خلاف دستاویزات لے کر آتی ہے. پھر ملک کے قانون کو چیلنج کرنے کا طریقہ کورٹ ہے، عدالت ہے، اس طریقے سے جا کر پھر اس کا مقابلہ کیا جائے گا. ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور ہم اٹھ کر اتنے بن جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کئی کروڑوں مسلمانوں کی اور سنیوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اور ہم تو پھر یہی کہیں گے اور اس پر یہی بات کہیں گے کہ ڈالیں گے حشر تک پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو جلتا جو ہے دل آدا کو رضا, دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے, لے ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. اعلی حضرت کا جب قلم لکھتا تھا تو لوگ بد مذہب جلتے تھے, تو فرمایا دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے, ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. فرمایا تیرا خامہ تیرا قلم جو ہے یہ حضور کی شان میں تھوڑا اور چل جائے تاکہ اس کے دل کو اور مرچی لگے, تو یقیناً وہ کہیں گے اس بلڈنگ کا چراغ جائز نہیں ہے, آپ 10 بلڈنگیں اور کر دیجئے تاکہ دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے, ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. اللہ رب العزت ہماری ملت میں وحدت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کا شکر و کرم ہے کہ آج سن 8 ہجری کے واقعات کا تتمہ ہوا. میں انشاءاللہ العزیز 16 تاریخ کی صبح جمعۃ المبارک کو 5:30 بجے کی فلائٹ سے سفر حج کا ارادہ ہے جاؤں گا, اور انشاءاللہ زندگی بخیر رہی اور اگر میں لوٹ آیا تو انشاءاللہ العزیز 10 میں پھر 90 سال جو 9واں سال ہے اس کی انشاءاللہ العزیز ہم ابتدا کریں گے. اور جمعے کی تقریر کے اندر جو سورہ انعام کی ہم نے آیت نمبر 20 تک کی تشریح کی ہے انشاءاللہ العزیز, پھر اس کے بعد جب میں زندگی بخیر رہی تو اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 21 اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے 90 سال یعنی 8 سال مکمل ہو گیا, 9واں سال جو ہے اس سے انشاءاللہ العزیز ہم ابتدا کریں گے. اور آج رات انشاءاللہ العزیز اس کی تربیت کی ہم نے نشست رکھی ہے. اللہ رب العزت اب تک جو ہم نے کہا یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے. اور مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے جو ہمارے حاضرین یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور تیرے محبوب کی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, تمام کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما.